क्या अली मदद अलवाइज राय अबोली मिशनरी वाइज नंबर 833
सैटरडे 20th of August 1988 लाइव इन पेनब्रुक यमतखाना ऑफ कैलगरी इवनिंग कलाम पढ़े इस लड़की ने बड़े अच्छी तरह से पढ़े। एक बात मुझे कलगरी की जमात को कहनी है, सब जमात खाने में मैंने देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत होशियार हैं, जिनान फरमान दुआ तस्बीह अनाउंसमेंट अवल मेहमानी छटाना मुझे बहुत खुशी हुई। कैलगरी के बच्चे और बहुत सी जमातों के बच्चों से बेटर हैं, अच्छी ट्रेनिंग है। अब इसकी जो मुबारक है वो माता पिता को भी जाती है और इस माली तरीके का जो स्टाफ है जो सिखाते हैं उनको भी पहुंचती है। बहुत खुश हुआ। अब ये जब मौला अली के फरमान पड़े गए उसके अंदर साज का जिक्र किया है। रुपये सदरदीन फरमाते हैं कि ए मोमिन भाइयों आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक बात कहूं कि तुम सच के ऊपर चलो, हक को अख्तियार करो, झूठ को छोड़ दो तो तुम्हारे दिल के अंदर मौला का दीदार पैदा होगा। सच क्या है, झूठ क्या है, अरबी जबान के अंदर सच को हक कहते हैं और खुदा के जो नावानो नाम हैं, हालांकि नाम तो बहुत हैं लेकिन आम तौर पे ऐसा कहते हैं कि नावानो खुदा ताला के जो सिफाती एट्रीब्यूट्स हैं उनमें एक नाम हक है, अल हक। खुदा ताला है वो ट्रूथ है, उससे अच्छा उससे ज्यादा कोई सच्चा नहीं, वो हक है। और जो कुछ भी हक के साथ लगा हुआ है, कनेक्टेड है, वो तमाम चीजें खुदा ताला के नूर और उसके साथ मोहब्बत में लगी होती हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी सच बोलता है तो वो खुदा की इबादत करता है, एक आदमी खुदा को याद करता है वो हक है, सच्ची चीज है। एक आदमी अपनी ड्यूटी को पूरा करता है वो भी हक है। एक आदमी अपनी रोजी कमाता है और उस रोजी कमाने के अंदर स्वयं फतूर काले काम नहीं करता, दगा फरज नहीं करता, उसकी रोजी है वो हक है। एक आदमी ने किसी से प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिस वो पूरा करता है तो वो भी हक है। इंसान की सारी जिंदगी के इर्द गिर्द ऊपर नीचे चारों तरफ हक ही हक है। सदा किसको लोग और हामी आती है। हक खुदा के पावरफुल नामों में है। जो आदमी हक परस्त है सत्य के ऊपर चलता है वो आदमी खुदा के नजदीक है। हम इस्माइलियों ने इमामत को कबूल किया, हम इस्माइलियों ने राजी खुशी से कोई भी दबान के बगैर हजर इमाम की बायत की। ये प्रॉमिस और प्रॉमिस का पालना हक है, प्रॉमिस का पालना इंसानियत है, प्रॉमिस का पालना ऑनेस्टी है, प्रॉमिस का पालना खुदा की इबादत है, चाहे वो कैसा भी प्रॉमिस हो। एक दफा रसूलुल्लाह मस्जिद में से बाहर आए, सुबह का वक्त था, ये हमें डिस्टर्बिंग है। नबी करीम बाहर आए, बहुत से लोग खड़े थे सलाम वगैरह की, कहीं उन्हें हाथ क्यों में। एक आदमी कहता है, या नबी, वो नबी का दोस्त भी था, मुझे आपके साथ बहुत जरूरी एक काम है, लेकिन मेरा पेट इस वक्त मुझे तंग कर रहा है, आप मुझे इजाजत दो कि मैं जल्दी से फारिग होकर आ जाऊं। अभी ये एक नेचुरल कॉल था। नबी कहने लगे, अच्छा मैं यहां खड़ा हूं। कहते ये नबी अभी आता है। वो जमाने के अंदर घरों में वॉशरूम या टॉयलेट्स नहीं होते थे, लेकिन घर जाके उसने जल्दी से पानी का लोटा लिया और बाहर खेतों में चला गया। और फिर ये भूल गया कि रसूलुल्लाह को वादा करके आया है। घर पे वापस आया, बाल बच्चों में बैठ गया, कुछ खाया पिया और अपने खेतों पे चला गया। नबी साहब वहां खड़े रहे, बहुत देर तक खड़े रहे, सूरज ऊपर आ गया। बहुत से लोगों को पता था, बहुत से लोगों को मालूम था कि रसूलुल्लाह किसी आदमी का इंतजार करते हैं। एक आदमी ने कहा, या नबी, वो आदमी तो खेतों में चला गया। हुजूर ने कहा, मैंने प्रॉमिस किया मैं खड़ा रहूंगा। एक आदमी घोड़े पर बैठा, उसके खेतर में गया और मूर्ख बेवकूफ, रसूलुल्लाह तेरे इंतजार करते हैं, नबी करीम को तू खड़ा करके आया है रास्ते में बाजार के अंदर। तब उसको ख्याल आया, भागा भागा आया, नबी के पांव पे गिरा, माफी मांगी, कहता या नबी मैं भूल गया। हुजूर ने उसको कोई गाली नहीं दी, उसको कोई गुस्सा नहीं किया, लेकिन हुजूर ने फरमाया, देख, वादा करके पूरा करना ये भी ईमान की निशानी है, बल्कि ईमान का 1/3 भाग है। अगर दुनिया के अंदर भी आपने कभी किसी को प्रॉमिस किया है और आपको बाद में पता लगा कि मुझे तो इस सौदे में नुकसान होता है, तो ये समझ के कि नुकसान होता है तो आप वेंगल करके अपने उस वादे को तोड़कर मरोड़कर भागने की कोशिश मत करो, वो नुकसान उठा लो। आपकी जीव की कीमत उस नुकसान से बहुत है। अपने आप को हल्का मत करो, अपने आप को डीवैल्यू मत करो। प्रॉमिस देके चंद रकमों के लिए, चंद पैसों के लिए या कोई और चीज के लिए भी, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज हो गए, लेकिन आपने कभी प्रॉमिस दे दिया है दीनदारों, तो कितना भी नुकसान होता हो गए उस प्रॉमिस को पूरा करो। आपसे भूल हो गई, उस भूल का बदला उठा लो। इसमें क्या होगा मालूम है? उस आदमी के ऊपर अच्छी छाप पड़ेगी, उसको छोड़ दो, वो मामूली चीज है। मगर सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आपकी कीमत अपनी नजर में खुद के अंदर बहुत बढ़ जाएगी, आपके दिल के अंदर एक बड़ी खुशी पैदा होगी, आपकी जीत ज्यादा कीमती है, आपका प्रॉमिस बहुत कीमती है, लाखों करोड़ों डॉलर एक तरफ, लेकिन जो जबान दी हुई होती है वो और चीज है। इसके लिए मौला अली ने, रसूल पाक ने हमें ये बात फरमाई कि ईमान के तीन भाग हैं, उसमें 1/3 प्रॉमिस का पूरा करना है। इसको अरबिक जबान के अंदर वफा कहते हैं। वफा मीन्स प्रॉमिस किया हुआ पूरा करना। वफा का मतलब फेथफुलनेस भी होता है। और हमारे दुआ के चौथे पार्ट में वमन औफा बिमा आहादा, जिन्होंने अल्लाह के साथ किए हुए आहद को, प्रॉमिस को पूरा किया, वफा किया, फसायुती है अजर नजीमा, उनके लिए बहुत बड़ा अजर और सवाब है। सबसे बड़ा सवाब यह है कि इंसान अपनी नजर के अंदर ऊंचा बनता है। दुनिया में बहुत थोड़े आदमी हैं कि जो अपनी नजर में ऊंचे हैं, बहुत थोड़े आदमी। अमूमन वो लोग होते हैं कि जो दगाफटका करते रहते हैं, प्रॉमिस करके भी फिर जाते हैं। वो ये समझते हैं कि मैंने थोड़ी सी रकम बचा ली, लेकिन दीनदारों, उसने अपनी तातु शऊर में, यानी सब कॉन्शियस माइंड में, उसने अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर अपनी कीमत घटा दी। वो खुद अपने आप में शर्मिंदा है। अब मालूम करो कि जो आदमी हजर ईमान की, अपने गुरु की, मुर्शद की बयत करके फिर जाए, हजर ईमान के साथ बयत करके, हजर ईमान के साथ किया हुआ वादा पूरा न करे, तो वो लोगों के साथ वादा पूरा करेगा? उसने तो इमाम के साथ दगा फरेब किया, तो सबके साथ करेगा। वो रिलायबल आदमी नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कभी जबान से वादा भी करे तो फिर जाएगा। अरे बाज ऐसे आदमी हैं कि लेखित करके भी ट्राई करते हैं फिर जाने की, मगर दीन इंसान को प्योर बनाता है। हमारा जो मजहब खास तौर से इस्माइली तारीखा जो है, दीन इस्लाम के अंदर बहुत ऊंची क्वालिटी है। ये हकीकत इस्लाम की ये है जो हमारे पास है। सबसे पहली बात ये कि हजरत इमाम हमारे पास है। 1400 बरस पहले रसूलुल्लाह एक फादरली मदरली फिगर थे मुसलमानों के अंदर। उनको कोई भी दुख तकलीफ आता था, कोई प्रॉब्लम आती थी, तो भाग के नबी के पास चले जाते थे। नबी के बाद मौला अली हुए और उनके बाद इमाम हुसैन हुए। इस तरह यह सिलसिला हमारे अंदर चला आता रहा। मगर वो मुसलमान के जिन्होंने अली की इमामत को कबूल न किया, वो दूर हट गए। शुरू शुरू के अंदर खिलाफत रही और खिलाफत के पास जाके वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराते रहे। मगर खलीफा भी इतनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? खलीफा है वो, इमाम नहीं। इमामत है वो, नूर है खुदा का। लेकिन खिलाफत, खिलाफत तो एक पॉलिटिकल ऑफिस है। हजरत उमर का जमाना था, सेकंड कैलिफ। एक औरत ने एडल्ट्री की, जना किया। लोग पकड़ के, उसका हस्बैंड वगैरह पकड़ के इस औरत को उमर के दरबार में ले आए। अभी इस्लाम के अंदर जो एडल्ट्री है, उसकी सजा यह है कि उसको कमर तक जमीन में गाड़ के उसको इतने कोड़े मारो कि मर जाए। एडल्ट्री की सजा इस्लाम में डेथ है। औरत ने कबूल किया कि मैंने एडल्ट्री की। हजरत उमर ने उसको मार डालने के लिए सजा का हुक्म कर दिया। लोग पकड़ के, जो हुक्म मानने वाले सिपाही थे, वो औरत को ले गए। मौला अली खड़े हुए, कहते हैं, ए उमर ठहर, क्या करते हो? क्यों यादी? फरमाया, गुनाह औरत ने किया, लेकिन तू औरत को मार डालता है तो उसके पेट में जो बच्चा है वो भी तो मर जाएगा, तो बच्चे ने तो गुनाह नहीं किया। सर पकड़ के बैठ गया। कहता, यादी, मैं आपका शुक्राना अदा करता हूं, आपने मुझे एक बेअदली, एक गुनाह करने से बचा लिया। खलीफाओं को पता नहीं था हक क्या है, क्योंकि खलीफा के अंदर नूर नहीं है। ये तो दुनिया के राजा बादशाहों की तरह है। खलीफा ने बड़े बड़े जुल्म किए हैं, ولید نام کا ولید بن عبد الملک ایک خلیفہ تھا بنی امیہ میں، ساری رات شراب پیتا تھا. وہ زمانے کے اندر غلاموں کو خریدنے کا رواج تھا، مرد غلام بھی ہوتے تھے، عورتیں غلام بھی ہوتی تھی، عورتوں کو باندیاں یا لونڈیاں کہتے تھے. کہ وہ ساری رات اپنی ان لونڈیوں کے ساتھ شراب پیتا رہا. صبح کی اذان ہوئی 5 بجے، ابھی خلیفہ کا یہ بھی اذانوانے کے اندر اس کے اوپر فرض تھا کہ وہ مسجد میں جا کے لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ شرابی خلیفہ کتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کے مسجد میں شراب پینے کے بعد نماز پڑھائے. معلوم ہے کیا کیا؟ اپنی ایک ایسی ہی لونڈیا کو، ایک باندی کو، اپنا جبہ، اپنی پگڑی پہنا دی اور اس طرح سے منہ باندھ دیا کہ سردی کے اندر جیسا داڑھی وغیرہ بند کر لیتے ہیں، تو اس کو کہا کہ تم جا کے نماز پڑھاؤ. اور اس عورت نے جا کے مسجد میں نماز پڑھائی جو اسلام کے اندر منع ہے، جائز نہیں. خلافت اس قسم کی، مسلمان خلافت میں پڑ گئے. ایسی کتنی ہی اور باتیں ہیں، جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان گمراہ ہو گئے. انہوں نے ایمان کو چھوڑ کے جدا رستہ اختیار کر لیا. نبی کریم وارمغار ان کو کہتے رہے کہ اے مسلمانوں، میں اپنے بعد دو چیزیں وزندار چھوڑ جاتا ہوں، ایک خدا کی کتاب ہے، دوسرا میری آل ہے. یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوئیں گے. اگر تم ان میں سے ایک کو پکڑو گے، دوسرے کو چھوڑ دو گے، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایسوے ہو جاؤ گے. اور مسلمانوں نے کتاب رکھ لی، علی کو چھوڑ دیا، امامت کو چھوڑ دیا، آل کو چھوڑ دیا، بلکہ آل کو دکھ دیے، آل کے اوپر ظلم کیے، آل کے بچے کاٹے، آل کی بگیاں کاٹی، ان کے ٹکڑے کیے، ان کا خون بہایا، ان کے گھر جلا دیے، ان کے گھر توڑ دیے. علی نبی کی اولاد کے اوپر بڑے ظلم ہوئے، مگر یہ چراغ، یہ نور ہمیشہ دنیا میں جلتا ہی رہا اور قیامت تک جلتا رہے گا. ہم اس میں بھی خوش نصیب ہیں ساری دنیا کے اندر کہ ہم نے اس اللہ کے نور کو جانا ہے، پہچانا نہیں ابھی تک. پہچاننے کا مطلب معرفت کرنا. مولا کو ہم اپنا امام کے طور پہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک حضرت امام کی پہچان نہیں کی. حضرت امام کی پہچان کرنا حق ہے، حضرت امام کی پہچان کرنا سچی ہے، حضرت امام کی پہچان کرنا سب سے بڑا سچ ہے، اور ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے. ہمیں سب کے اوپر، حق کے اوپر، سچائی کے رستے کے اوپر اپنی لائف بھی گزارنی چاہیے، دین میں بھی، دنیا کے اندر بھی. اگر کسی سے وعدہ کرتے ہو تو وہ وعدہ پورا کرو. یوگانڈا کے ایک گاؤں میں ایک دفعہ، کچھ 30-35 برس کی بات کرتا ہوں، میں گاؤں کا نام نہیں دیتا ہوں، میں آواز کرنے کی ڈیوٹی پہ گیا. جمع کھانے سے آواز کر کے مکھ سے گھر کھانا تھا، 10-20 آدمی اور بھی آئے. ابھی مکھیانی تو اندر کچن میں چلی گئی، مکھی وغیرہ بیٹھے، کمڑیا صاحب آئے، اور بھی امردار آئے. ایک چھوٹا لڑکا 4-6 برس کا، مکھی کا لڑکا میرے پاس بھاگا آیا، یعنی مدد کیا. مجھے کہتا ہے، مشنری باپا، میرے باپا نے کہا تھا کہ اگر میں جماعت ہونے میں مستی نہیں کروں تو میرے کو ایک چھوٹی بائسیکل دے دیں گے. تو میں نے مکھی کی طرف دیکھا، مکھیانی بھی آ گئی، تو مجھے آنکھ ماری کہ ہاں ہم نے کہا تھا. وہ بھلا کسلا کے لڑکے کو تو لے گئی، لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم نے وعدہ کیا. مکھیانی کہنے لگی، ہاں ہم نے کہا تھا. تو میں بولا پھر بائسیکل لے کے جاؤ. کہ وہ تو میں نے یہی پتانے کے لیے کہا تھا. میں بولا یہی خرابی ہے، بچے کو پتانے کے لیے تم نے یہ سودا اختیار کیا کہ جھوٹ بول کے اس نے کام کر دیا، لیکن اب اس کو انعام نہیں ملا، اس کی سائیکولوجی خراب ہو جاتی. ایسے بچے بڑے ہو کے دگاباز فرے بھی بنتے ہیں. اگر بچوں کے ساتھ بھی کوئی وعدہ کرو تو پورا کرو, کیونکہ مرشد کے ساتھ جو وعدہ ہمارا ہے بیعت کرنے کا, وہ وعدہ ہماری ساری زندگی کو کور کرتا ہے. ہم نے حضرت امام کو بیعت دی, اس کا ہاتھ لے کے چوما اور پرامس کیا کہ یا مولا میرا تن من دھن سب تیرے قدموں میں ہے, میں تیرا فرمان بردار ہوں, تو میرا امام ہے, میں تیرا مرید ہوں, میں تیرا ہر حکم مانوں گا. یہ ہماری بیعت ہے حضرت امام کے ساتھ, اور حضرت امام کے ساتھ یہ جو وعدہ ہے یہ ہماری ساری لائف کو کور کرتا ہے, دنیاوی لائف بھی, ہماری فیملی لائف بھی, ہماری سوشل لائف بھی, ہماری روحانی لائف بھی. سچ تو بہت بڑی چیز ہے, سچ بولنا, سچ کے اوپر چلنا, سچ کو اختیار کرنا, اور وچار بھی سچ سے سوچنا. جو آدمی ہمیشہ سچ کے اوپر رہتا ہے, حق کے اوپر رہتا ہے, ٹروتھ کے اوپر رہتا ہے, رائٹیس ہوتا ہے, دینداروں اس کے وچاروں کے اندر اسٹیبلٹی ہوتی ہے. اس کو کوئی ڈسیزن لیتا ہو لینا ہوتا ہے تو مشکل نہیں پڑتی, کیونکہ اس کے مائنڈ کا جو ٹریک ہے وہ سچائی کے اوپر ہے. اس کو دغا فریب کبھی سوجیں گے ہی نہیں, اور دغا فریب بے ایمانی کی نشانی ہے. مومن کبھی دغا نہیں کرے گا, مومن کبھی چیٹ نہیں کرے گا, مومن کبھی کسی کا حق نہیں کھائے گا. مومن اگر پرامس کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. پرامس کی ایک بات رسول اللہ کی سنائی میں نے, ایک اور سنو. حضرت عمر کے زمانہ تھا خلافت کا, دو جوان آپس میں لڑ پڑے, ایک نے ایک کو مار ڈالا. جدے جدے قبیلے کے لوگ تھے, جس نے مار ڈالا وہ بھاگ نہیں گیا, خود ہی چلا گیا پولیس کے پاس, پکڑ کے حضرت عمر کی خلافت میں لے گئے کورٹ میں. حضرت عمر نے اس کو پوچھا تم نے مارا ہے؟ کہتے جی ہاں مارا ہے, لیکن میں مسافر ہوں, میں باہر سے آیا, رستے میں میری اس کی جھگڑا ہو گیا, تکرار ہو گئی, نیت نہیں تھی لیکن میرے سے یہ مارا گیا, میں نے قتل کیا ہے. ابھی اس نے قبول کر لیا, اسلام کے اندر یہ شریعت ہے قرآن شریف کے حساب سے کہ خونی جو ہے کبھی وہ تھوڑی قیمت دے کے, جو قیمت مرنے والے کے سگو فیملی کو قبول ہوئے تو وہ چھوٹ سکتا ہے. اس کو عربی کے اندر قصاص کہتے ہیں. تو حضرت عمر نے جو آدمی مر گیا تھا اس کے رشتہ داروں کو غلط اس کو پوچھا کہ تم کے ساتھ لینے کے لیے تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم کو خون کا بدلہ خون چاہیے. بات ختم ہو گئی. اس میں خلیفہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے کہا گیا سوری, کل صبح تیری گردن مار دی جائے. کہتا ہے خلیفہ میری ایک عرض ہے, میری بہن کے بچے ہیں, میرا بہنوئی مر چکا ہے اور میں ان کا والی ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی ملکت وغیرہ میں مینیج کرتا ہوں. اب مجھے یہاں مار ڈالو گے تو اس کی وہ جو ملکت ان یتیم بچوں وغیرہ کی ان کو نقصان ہوتا ہے. اے خلیفہ مجھے اجازت دو دو دن کی, میں تیسرے دن شام ہونے سے پہلے میں ادھر آ جاؤں گا. خلیفہ آج کے کہتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں, تیرے کہنے سے تو تو خونی ہے اور تیرے اوپر موت کی سزا ہو چکی ہے, اب تو کچھ بھی بہانے بنا لے میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا. کہتا ہے اللہ رسول کی قسم اے خلیفہ میں سچ کہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے, تو بھلے سچ کہتا ہو لیکن لا کے سامنے کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے کہ تو سچ کہتا ہے. کہتا ہے میں کیا ایویڈنس دوں, وہ تو ایویڈنس وہاں میرے گان کے اندر ہے. خلیفہ نے کہا ایک بات ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی تیری ضمانت دے لے, میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں, مگر جو ضمانت دے گا اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر پرسوں شام تک تو واپس نہیں آیا سورج ڈوبنے تک تو اس آدمی کو مار ڈالا جائے گا جس نے تیری ضمانت دی ہے. کہتا ہے خلیفہ اس پردیش میں میری کون ضمانت دے رہے. اس آدمی کا چہرہ دیکھ کے, یعنی خونی کا جو شکل تھی, एक आदमी बैठा हुआ था, उसको यकीन हुआ कि यह आदमी सच बोलता है। दीनदारों, झूठे और सच्चे आदमी के शक्ल में डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस जो है ना पहचाना जा सकता है। जो गुनहगार है पापी है, खोटाला है दगा फरेबी है झूठा है, उसके मुंह के ऊपर रौनक नहीं होती, भले वो व्हाइट कलर का भी हो गए। और जो सच्चा आदमी है चाहे वो डार्क कलर का भी हो गए, लेकिन उसके चेहरे के अंदर एक चमक होती है। एक आदमी बैठा हुआ था, वो खड़ा हुआ, कहता है खलीफा इसकी जमानत मैं देता हूं, मैं इसकी बेल देता हूं। हजरत उमर कहते हैं तुझे मालूम है, सुनो तुमने मेरी बात को, कि कभी ये नहीं आएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। कहता है मुझे कबूल है, मुझे लगता है कि ये आदमी सच बोलता है। कभी मेरे इस कहने के ऊपर कि ये सच बोलता है, मेरे यकीन के ऊपर कभी इसने मुझे फरेब दे दिया तो मैं अपनी तकदीर समझूंगा, मैं मरने को तैयार हूं। सिपाहियों को हुक्म किया इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो। इसको पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसने बेल दी, और वो आदमी घोड़े पर बैठ के चला गया। बाद में खलीफा उसको कहता है मूर्ख तूने क्या किया, जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं। कहता है खलीफा एक मुसलमान है, उसने अल्लाह रसूल की कसम खाई है, और कभी उसने मेरे से दगा किया तो मैं अपनी जान को अल्लाह रसूल के नाम से कुर्बान समझूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। तीसरा दिन हुआ, खलीफा और बहुत से अमरदार मदीने शहर के बाहर उस आदमी का इंतजार करने लगे। दोपहर तो हो गई, सहर हो गई, सूरज ढलने लगा, लोगों को चिंता होने लगी। ये आदमी को देखे तो इसने कहा कि है खलीफा मेरी किस्मत है, मैं अल्लाह रसूल के कसम के ऊपर अपनी जान देने को तैयार हूं, मेरे दिल के अंदर कोई ऐसी बेचैनी नहीं है। यहां तक के सूरज बिल्कुल छुप गया और जाने ही लगे थे कि दूर से धूल उड़ती हुई नजर आई। खलीफा बोलता ठहर जा, थोड़ी देर ठहरे, धूल उड़ती 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 नजदीक आई और ये आदमी हांफता कांपता घोड़े पे से नीचे उतरा और खलीफा को कहा कि मैं सॉरी हूं थोड़ा लेट हो गया, मैं मरने के लिए हाजिर हूं, आपने मुझे सजा दी थी मुझे कबूल है। लोगों के ऊपर इतना असर पड़ा कि जो मर गया था उसके जो रिलेटिव थे उनके दिलों के ऊपर भी इसकी सच्चाई का असर पड़ा कि मौत की सजा मिल चुकी है और भाग गया है, छोड़ दिया गया है, लेकिन मरने के लिए आया है इसलिए कि इसने प्रॉमिस किया है। और शाबाश उस आदमी को भी है कि जिसने उसकी बेल दी है कि मैं मरने को तैयार हूं। क्या प्रॉमिस है, कितनी सच्चाई है। रसूलुल्लाह के उस जमानों के अंदर ऐसे सच्चे लोग होते थे। ये ईमान है, ये ईमान की निशानी है, ये खुदा ताला की पहचान है। वादा करो पूरा करो, चाहे भी कितना भी नुकसान हो जाए, जान तक का नुकसान हो जाए, लेकिन वादा पूरा करो। पहले तो किसी से वादा करो ही नहीं, लेकिन वादा अगर हो गया है तो दीनदारों एनी प्राइस दे के भी अपने उस वादे को पूरा करो। अपनी जीभ को अपने हाथों से काटो मत, यानी वादा करके तोड़ो मत। वादा करके तोड़ने का मतलब है कि अपनी जीभ को काट देना है। वादा करके तोड़ देने का मतलब यह है कि मैं अपनी नजरों के अंदर जलील हो गया, ह्यूमिलिएट हो गया अपनी ही नजरों के अंदर। मेरे दिल के अंदर तो है कि मैंने दगा किया है, मेरे दिल की मेरी कॉन्शियस बाइक मुझे करती रहेगी, मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने बुरा किया, मैंने दगा किया, मैंने फरेब दिया, और ये कॉन्शियसनेस सारी जिंदगी उसको पिंच करती है। बाज दफा ये कॉन्शियसनेस इतनी पिंच करती है कि इंसान मजबूर हो जाता है या आवघात कर लेवे या अपने आप को सरेंडर कर देवे। 15-20 बरस पहले कनाडा के अंदर एक खूनी ने 8-10 खून किए मगर कभी पकड़ा नहीं गया। यह साल उसकी उम्र जब 70 वर्ष के ऊपर हो गई तो एक दिन शाम के वक्त پولیس اسٹیشن میں جا کے بیٹھ گیا اور انسپکٹر کو کہا میری اسٹیٹمنٹ لو، میں خونی ہوں. جب انعام ظاہر کیا تب ان کو پتا لگا کہ ہاں آج 20 برس سے ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے پولیس پکڑ نہ سکی لیکن میری کانشنس نے مجھے آرام کرنے نہیں دیا. میں 20 برس تک جلتا رہا ہوں اپنی کانشنسنیس سے. میری کانشنس ہمیشہ مجھے ٹھوکے دیتی رہی، پنچ کرتی رہی، چاقو چھرنے سے مجھے حلال کرتی رہی. یہ 20 برس کے اندر میں نے جو دکھ اٹھایا ہے یہ دکھ بڑھتا گیا بڑھتا گیا. آج میری کانشنس کے اوپر اتنا بڑا دکھ ہے کہ مجھے موت ایزی لگتی ہے. میں یہ دکھ میں سے چھوٹنا چاہتا ہوں، مجھے پھانسی چاہیے. کانشنسنیس جب انسان میں جاگرت ہو جاتی ہے، انسان کا انتکرن کے اندر جب جاگرتی پیدا ہوتی ہے، تو دیندارو یہ بھی ایک سچائی ہے، ستیہ ہے، یہ ٹروتھ ہے، یہ حق ہے. مگر وہ لوگ کے جو مردہ ہو چکے ہیں جن کی کانشنس، ان کو بدیاں کرنے کے اندر کچھ نہیں ہوتا. ایک دکر ہے سوائن، ایک پگ جو ہے وہ ہگتا ہے اور اپنے ہی گند کے اندر پڑا رہتا ہے، اس کو کوئی بھان نہیں. دنیا کے موسٹ بھی جانور جو ہیں وہ باہر جا کے اپنے آپ کو ریلیف کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے، بلکہ بعض جانور تو اپنے اس فضلے کو اپنے پنجوں سے مٹی اڑا کے کور کر دیتے ہیں کہ جیسے بلی یا کتا. لیکن پگ اپنے ہی ایکسکریمنٹ کے اندر پڑا رہتا ہے، اس کو اس بات کی کوئی کانشسنیس نہیں ہے. ایسا ہی وہ انسان، وہ پگ کی طرح، سور کی طرح ہے کہ جس آدمی کی کانشنس مر چکی ہوئی ہے، وہ اپنے ہی گند کے اندر پڑا ہوا ہے مگر اس کو کوئی اس چیز کا بھان نہیں. یہ جو گند ہے، یہ جھوٹ بولنا گند ہے، فریب کرنا گند ہے، دگا کرنا، چیٹنگ کرنا گند ہے، بیک بائٹنگ کرنا گند ہے، پرومس کر کے توڑ دینا گند ہے، وہ تمام چیزیں کہ جو مذہب نے منع کی ہوئی ہے دیندارو، وہ گند ہے، وہ ایکسکریمنٹ ہے، وہ ہمارا ہی ایکسکریمنٹ ہے کہ جس کے اندر ہم پڑے رہتے ہیں. ہمیں بات نہیں آتی، ہماری کانشنس مردہ ہو چکی ہے، ہمیں اس گند کا پتہ نہیں لگتا کہ ہمارا کیا حال ہے. مگر جن کی کانشنسنیس جاگتی ہے تو وہ اپنی اس اندر کے دکھ کو زیادہ دکھ سمجھتے ہیں. پرومس کر کے پورا کر دینا، چاہے اس میں کتنا بھی نقصان ہوتا ہوئے، راحت دیتی ہے، سکون اور آرام اور کمفرٹ ملتا ہے، من کی شانتی ملتی ہے. لیکن پرومس کر کے توڑ دینے کے بعد اندر اندر جو دکھ ملتا ہے دیندارو، وہ دکھ انسان کی موت سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے. مذہب انسان کو انسان بناتا ہے، مذہب انسان کے اندر سے جو اینیمل انسٹنکٹ ہے، مذہب انسان کے اندر جو حیوانیت ہے، مذہب انسان کے اندر جو بدیاں برائیاں گندگی ہے، اس کو نکال کے انسان کو کلین کرتا ہے. مذہب انسان کے لیے خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ مذہب انسان کو انسان بناتا ہے، اس کو حیوانیت میں سے نکال کے اس کو اچھا بناتا ہے، اس میں اچھائیاں آتی ہیں. غریب ہوگا بھلے لیکن سکھی ہوگا، اور اگر غریب بھی ہے تو وہ ایسا غریب نہیں ہوتا کہ محتاج ہو جائے. ایسے اپنے بندے کو خدا محتاج ہونے دیتا ہی نہیں. دنیا کے مال و دولت کے اوپر، دنیا کی عیش و آرام کے اوپر، دنیا کی بڑائیوں کے اوپر، دنیا کی شو اور شوبھا کے اوپر مت جاؤ دیندارو. ہمارا اسماعیلی دین جو ہے یہ درویشی دین ہے، یہ وہ دین ہے کہ جو فرشتوں کا دین ہے. اسماعیلی طریقہ وہ ہے کہ جو رسولوں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کو خبر نہیں ہمارے طریقے کی، کرسچنوں کو خبر نہیں، جیوں کو خبر نہیں، ہندوؤں کو خبر نہیں. ہمارا طریقہ صرف ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کون سی چیز اور کیا لذت ہے. صبح کی عبادت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی سچا ہے، نیک ہے، پاک ہے، پوتر ہے، سچائی پہ رہتا ہے، فریب دگا جھوٹ وغیرہ نہیں کرتا، وہ جب صبح کی عبادت کرتا ہے تو اس کو جو بادشاہی ملتی ہے، اس کو جو راج ملتا ہے، اس کو جو سکھ ملتا ہے، ساری دنیا کی دولت اس کے قدموں پہ رکھ دو، اس کو وہ ٹھکرا دے گا کچھ نہیں. اس قسم کے بہت سے دنیا کے اندر واقعات بنے ہوئے ہیں کہ سچائی چاہے خدا کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہو لے یا انسانوں کی معرفت انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہو لے، سچائی مینز سچائی. یورپ کے ایک بہت بڑے راج کا ایک حکومت، آپ میں سے بہت سے اس کو جانتے ہوں گے، ابھی تو وہ بیچارہ گزر گیا ہے. یہ جو ہماری کوئن ہے نا آج، کوئن ایلیزابیتھ کا بڑا باپ، کوئن ایلیزابیتھ کا بڑا باپ کنگ ایڈورڈ ایٹ تخت کے اوپر بیٹھ گیا تھا ایز کنگ ایڈورڈ ایٹ، بس کورونیشن نہ ہو سکی. اس نے ایک لڑکی سے، ایک عورت سے محبت کی جو اس سے بڑی تھی، ودھوا تھی، چھوڑی ہوئی بھی تھی. اس کا نام مسز سیمسن تھا، امریکن بائی تھی. ایڈورڈ نے اس کے ساتھ پریم کیا اور اس نے کہا کہ دیکھ، میں کامنر ہوں، تو بادشاہ ہے. اور 1936 اس زمانے کی برٹش سلطنت ساری دنیا کی آدھی مالک تھی. سب سے بڑی سلطنت کا وہ پرنس آف ویلز تھا. اور 21 جنوری 1936 میں اس کا باپ کنگ جارج ففتھ جو تھا وہ گزر گیا. تو نیچرلی اس کو تخت پہ بیٹھنا چاہیے، ڈکلیئر بھی ہو چکا تھا کہ وہ پرنس آف ویلز ہے. اس وقت بہت بڑا کموشن ہو گیا ہاؤس آف کامنس میں، پارلیمنٹ میں. اور اس وقت تک یہ لا تھا، بلکہ پریکٹس بھی تھی، کہ راجہ کسی کامنر سے شادی نہیں کر سکتا. لیکن اس نے اس کو پرومس کیا تھا کہ میں اپنی ملکہ تجھے بناؤں گا. اس نے کہا کہ تیری اپوزیشن بہت ہوگی، تجھے شاید راج چھوڑنا پڑے. اس نے کہا کہ اگر راج چھوڑنا پڑے گا تو میرا پرومس تیرے ساتھ ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، راج چھوڑ دوں گا. شاباش ہے اس آدمی کو، اس سچے آدمی کا. اس کے مرنے کے بعد میں آج جمع خانے میں اس کو یاد کر وخان کرتا ہوں، اس کی کوالٹی کا، کہ اس نے راج پات چھوڑ دیا، برٹش کا راج چھوڑ دیا، لیکن اپنا پرومس نہیں توڑا. نہیں تو اس وقت وہ کہتا بس چلی جا، اس کو تو بہت مل سکتی تھی. مگر پرومس تھا، محبت تھی، پریم تھا. محبت اٹسلف از ٹروتھ، سچی محبت ہے وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے. بندارو آج میری قوم، میرے بھائی، میرے بہن اور میرے بہت سے بیٹے بچے چھوٹے جو ہیں وہ میرے بچے جیسے ہیں. ہماری جماعت کے اندر بہت سی بدیاں، برائیاں، خرابیاں گئے 16-17 برس کے اندر، ہم جب سے کینیڈا میں آئے ہیں گھس گئی ہیں. ہمارے اندر بہت سی بدیاں، برائیاں گھس گئی ہیں، بہت سے گناہ گھس گئے ہیں. ہم ویک ہو گئے ہیں، ہم بگڑ گئے ہیں، ہم لٹ گئے ہیں، ایمان سے لٹ گئے ہیں. دھرم ہمارا لٹ گیا ہے، ہمارا ایمان لٹ گیا ہے، ہماری سچائی لٹ گئی ہے. اور ہم نے جان بوجھ کے اپنی بربادی کی ہے. آج ہیلیفیکس سے لے کے وینکوور تک، اکراس کینیڈا، اٹلانٹک کی پورٹ سے پیسیفک کی پورٹ تک 40,000 کے لگ بھگ اسماعیلی کینیڈا میں بستے ہیں. 40,000 اسماعیلی کینیڈا میں آج بستے ہیں. 2-500 زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہیں. 22,000 اسماعیلی آج الحمدللہ اسٹیٹس میں بستے ہیں. لیکن آج ساری نارتھ امریکہ کے اندر ان 60-62,000 اسماعیلی بستی کے اندر گئے 17 برس میں جو سڑا گھس گیا ہے، وہ سڑا کینسر کی طرح لگ گیا ہے. مشنری ہیں، ساری جماعتوں میں گھومتے رہتے ہیں. جتنی خبر جماعت کی مشنری کو ہوتی ہے، نہ کاؤنسلوں کو ہوتی ہے، نہ مکھی کمڑیوں کو ہوتی ہے، نہ طریقہ والوں کو ہوتی ہے. کیونکہ یہاں کے طریقہ والے ادھر کی جماعت کو جانتے ہیں، لیکن ٹورنٹو کی جماعت کو نہیں جانتے. یہاں کے مکھی کمڑیا پین گروپ کی جماعت کو جانتے ہیں، لیکن فرینکلن جماعت میں کیا ہے وہ ان مکھی کمڑیاں کو پتا نہیں ہوگا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز ہیں، 2-4 سال رہتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں یا بدل جاتے ہیں، دوسری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. مگر مشنری ساری زندگی کی ہیں، گھومتے رہتے ہیں. مشنریوں کو جتنی خبر ہوتی ہے جماعت کی، وہ لیڈروں کو پتا نہیں ہے. کیونکہ بہت سے بھائی بہن لیڈروں کے پاس نہیں جاتے کسی صلاح سمجھ کے لیے, ایڈوائز کے لیے, مشنریوں کے پاس آتے ہیں. اور میں آج 58 سال سے واعظ کرتا ہوں, 58 ایئرس ہوئے جماعتوں میں گھومتا رہا ہوں. چلو دوسری باتیں نہیں کرتا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گئے 17 برس کے اندر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا, ہمارے اندر سچائی کمزور ہو گئی, ہمارے اندر جھوٹ زیادہ ہو گیا, ہماری ایمان کی دولت لکتی جاتی ہے, لیک ہوتی جاتی ہے, ہم کو اندر اندر سڑا لگ گیا ہے, روحانی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں, گناہوں میں پڑ گئے ہیں. ایسی کتنی ہی ہماری لڑکیاں بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے گھر برباد کر لیے تھوڑی سی ضد کے لیے, ایسے کتنے ہی ہمارے جوان بیٹے ہیں کہ جنہوں نے شراب یا کسی اور دوسری عورت کی خاطر اپنی وائف کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, فیملی لائف برباد کر لی. آج ہماری قوم کے اندر دینداروں آپ شاید الارم ہو جاؤ گے, میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ 1/3 سے زیادہ ہماری فیملی لائف جو ہے نا, 1/3 سے زیادہ, مور دین 33% ہماری اسماعیلی فیملیز کی جو لائف ہے روئن ہو چکی ہے. مور دین 1/3. ہماری بہت سی ایسی بہنیں ہیں کہ جن کے لیے کچھ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. میں ایک پتا سمان ہوں, میرے منہ سے وہ چیزیں نہیں نکل سکتی اپنی بیٹیوں کے لیے. اور تو میں ویکنیس بہت زیادہ آ گئی ہے, اس لیے کہ یہاں جب جھگڑا کرو تو گورنمنٹ تم کو 50% دلاتی ہے اس لیے. اور ایسے کیسز ہیں کہ جن عورتوں نے جان بوجھ کے 40-40 برس کا گھر سنسار اس لیے توڑ دیا کہ اس کو ملین 2 ملین ڈالر ملتے ہیں, 50% ملتے ہیں, کیا ہے بیٹھ کے آئس کریں گے. شراب, ڈرگس, ویمنائزیشن, اور سامنے ہماری عورتوں کا بھی کیریکٹر بگڑتا جاتا ہے. میں منہ کھولنا نہیں چاہتا, میری طاقت نہیں کہ میں جماعت خانے کے اندر آپ کو سب باتیں کہوں, لیکن دل جلتا ہے. اس لیے آج میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا, میں نے کوئی پلان نہیں بنایا تھا کہ میں کیا بولوں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی پلان بنا کے وائز نہیں کی, میں ایکسٹمپور اپنی انسپریشن کے اوپر چلتا ہوں. آج شاید مولا کی یہ مرضی ہوگی کہ میں آپ کے سامنے ایک وہ کتاب کھول دوں کہ جو کتاب آپ کی آنکھوں میں بند ہے. ہمارا اسٹرکچر بگڑتا جاتا ہے. حضرت امام کے فرمان پڑھتا ہوں تو اس میں اشارے ملتے ہیں کہ تم اپنی فیملی لائف, یونائٹیڈ فیملیز کے لیے کوشش کرو, تم اپنے باپ دادا کی پرنالیتا کے اوپر عمل کرو. مولا فرماتے ہیں فیملی یونٹی رکھو, یہ اشارے ہیں ان کی طرف. امام کھلا نہیں بولتا, مشنری اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. آج سچائی کے اوپر ہم نہیں رہے, ہمارا کیریکٹر بگڑ گیا ہے, ہمارے خیالات وچار بگڑ گئے ہیں, دنیا داری ہمارے ایمان کو پکڑ بیٹھی ہے. ہم اسماعیلی روحانی آدمی ہیں, ہمارا مذہب روحانی ہے, ہمارا مذہب نورانی ہے, روحانی بھی ہے نورانی بھی ہے. نورانی فیملی کے ہمارے اندر آسرا اور سایہ ہے امام کی فیملی کا, ہم اس کے روحانی بچے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر نور ہے اور اس نے اعظم کے طریقے سے یا مولانا حضرت امام کی رحمت و بخشوں سے اس نے جو ہمیں بخشی ہوئی ہیں بہت سی منڈلیوں کی شکلوں کے اندر, اس نے ہمیں بہت سی ایسے بڑے بڑے رکاب دے دیے, رحمتیں کی ہیں. لیکن ہم اپنی اس نورانیت کو, اس روحانیت کو, اس سچائی کو بگاڑ رہے ہیں. فیوچر جنریشن کا خیال کرو. ایسی بہت سی مائیں ہیں ہماری قوم کے اندر, ایسی بہت سی مائیں ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی اور بچے پیدا کیے ہیں, جو ہمارے مذہب میں حرام ہے. کامن لا میرج کینیڈا کے اندر لیگل ہو گئے, بھلے ہو گئے, ہمارے مذہب میں لیگل نہیں, ہمارے مذہب میں فوربیڈن ہے. دکر کے گوشت کی طرح حرام ہے, ایڈلٹری جس طرح حرام ہے, بالکل یہ کامن لا میرج بھی ہمارے مذہب میں حرام ہے. اسلام جنرل حرام کرتا اس کو. ہماری جماعت میں ایسی بہت سی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. جنہوں نے کیا ہے ان کے لیے مجھے اتنا دکھ نہیں, کیونکہ ایک آدمی کھڈے میں گر پڑا ہے, اس کو تو خیر ہم کوشش کریں گے نکال رہے ہیں. लेकिन इसके दौरे के साथ दूसरे जो खिंचते चले आते हैं गिरने के लिए, इनको बचाओ पहले, उसको छोड़ दो खड्डे में पड़ा भले पड़े। मेरा मतलब फ्यूचर जनरेशन का है। हमारी बहुत सी जवान बहने भाई बदियों बुराइयों गंद के अंदर एक्सक्रीमेंट के अंदर पड़े हुए हैं। नूरानी और मजहब के नजर से मैं देखता हूं तो मैं ये देख रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि या मौला उनकी औलाद का क्या होगा। ये बच्चा जब बड़ा हो तो ये समझे कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया लेकिन मेरा बाप कौन है वो पता नहीं, मेरी माँ ने कभी शादी नहीं की, उस बच्चे की कॉन्शियसनेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और कभी वो लड़की होगी तो अस्तग़फ़िरुल्लाह उसका अंजाम क्या आएगा। आइसोलेटेड केस नहीं है, समझ समझ में एक केस हो गया और मैंने गप मार दी। आप बहुत सी चीजों से नावाकिफ है दिनदारो, ये आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक ट्रेंड शुरू हो रहा है। बहुत से बच्चे हैं शादियां नहीं कर रहे क्योंकि वो दुनिया की इस गंदगी के अंदर पड़े हुए हैं और समझते हैं हम मजा करते हैं लेकिन वो गुनाह कर रहे हैं, वो उन्हें पता नहीं। ये झूठ है, ये सच्चाई नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि तुम माफी मांगते हैं, वो रहीम और करीम रब्बुल आलमीन हमें बख्श देता है। और हमारे मजहब के अंदर तो बख्शामनी बहुत है, लगभग हर मजलिस के अंदर की छांटा होता है। एक ये हमारी आज की ये जो सातवीं रात की मजलिस है इसमें छांटा नहीं और नौवीं रात में शायद नहीं, लेकिन लगभग हर मजलिस में छांटा होता है। तो छांटा जो है वो गुनाह की मुआफी का है। तो पहला काम, पहली दवा ये है कि अगर कोई आदमी इन बदियों बुराइयों गुनाहों में ये गंद के अंदर गुरु में पड़ा है तो सबसे पहले ये है कि वो मुआफी मांगे। 40 दिन 40-40 दाने की रोज एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह की निकालो ताकि खुदा की रहमत जो है वो तुम्हारी मदद के लिए खड़ी हो जाए। दूसरी बात ये है कि ये ध्यान करो कि इस किस्म के गुनाह करने वाले वही होंगे कि जो 3 वक्त की दुआ बराबर नहीं पढ़ते। मैं आपको इस बात के लिए चैलेंज दे सकता हूं कि अगर कोई आदमी मेरे सामने आके कहे कि मैंने ये सब गुनाह किए हैं लेकिन 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ता हूं, इम्पॉसिबल। क्योंकि 3 वक्त की दुआ इटसेल्फ जो है ना वो बहुत से गुनाहों से बचाती है। और ये अल्लाह का फरमान है कुरान में, खुदा झूठ नहीं बोल सकता, हम झूठ बोल सकते हैं। खुदा कहता है कि जो प्रेयर है दुआ है उसको अरबी के अंदर सलात कहते हैं, तुम्हें बदियों से बचाती है। क्योंकि जब इंसान को यह ख्याल आता है कि मैं दुआ पढ़ूंगा दुआ का वक्त हो गया तो यह चीज जाहिर करती है कि उसका ईमान जिंदा है। और ईमान जिसका जिंदा होता है वो ईमान उसको बदी बुराई की तरफ जाने नहीं देगा। और कभी कोई जोर वगैरह करके कोई कारण सर आदमी उधर चले भी जाएगा तो 3 वक्त की रेगुलर बराबर रोज दुआ पढ़ने वाला आदमी को उसका ईमान उस बदी में से खींच लेगा। सच कहता हूं खींच लेगा। 3 वक्त की दुआ हमारी लाइफ को उजागर कर देती है, इल्यूमिनेट कर देती है। 3 वक्त की दुआ दी वो ऐसी चीज है दीनदारों के बहुत थोड़े इस्माइली हैं कि जो बराबर 3 वक्त की दुआ पढ़ते हैं। मेरे पास जितने भी लोग आए जब उन्होंने अपनी बदियों बुराइयों का मेरे पास जिक्र किया या मैंने कुछ सुना और मैं उनके सामने उनको मिलने के लिए गया, लेकिन मैंने ये सुना है तुम ये करते हो वो करते हो, मुझको ऐसे भी लोग मिले, देन वट यू हैव टू डू विद माई लाइफ, ऐसे भी मुझे मिले अपनी जमात में से, भाई तेरे को क्या। मैं कहता हूं मेरे को है। तुम इस्माइली हो? कहते हैं हां हूं, लेकिन वाई शुड यू इन्वॉल्व इन माई अफेयर्स? तो मैं कहता हूं इसलिए कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे भाई हो। तुम ये कहो कि मैं इस्माइली मजहब से निकल गया हूं तो मैं अभी चले जाता हूं, लेकिन तुम जब तक इस्माइली मजहब में हो मैं एक मिशनरी हूं, मैं दाई हूं। और मिशनरी या दाई ना भी हूं تو ہر ایک اسماعیلی کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی، اس کی کوئی بہن، روحانی بہن، روحانی بھائی اگر کوئی بدی برائی میں پھنس گیا تو دینداروں صرف مشنریوں کا یا مکھیوں کا مڑیوں کا نہیں، صرف ہمارے لیڈرز کا نہیں، آپ سب کا فرض ہے کہ آپ کو اگر نظر آوے کہ آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی یار، کوئی سگا کٹمبی کوئی بدی میں پھنس گیا ہے تو جاؤ اس کے پاس، آپ کے اوپر خدا نے یہ فرض رکھا ہے، اس کی مدد کرو، اس کو سمجھاؤ، آپ اپنی محنت کرو، پھر وہ آپ کی محنت لکھے نہ بھی لگے تو آپ کا ایور ثواب مل جائے گا، مولا دے گا آپ کو، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بعد میں کچھ خیال پیدا ہو گئے، فیلئر کی بات کبھی سوچو بھی نہیں، ایسا کبھی نہیں سوچنا کہ میں اس آدمی کے پاس جاؤں گا میرا اپمان کر لے گا، اپمان کر لے لے اور آپ اس کو نیکی سکھانے گئے ہو تو آپ بڑے نصیب دار ہو کہ نیکی سکھانے گئے اور اس نے آپ کا اپمان کیا تو آپ کو تو ڈبل ثواب ملے گا، خدا خوش ہوتا ہے اس کے اوپر، ارے رسول اللہ کے اوپر لوگوں نے گوں پھینکا، نبی کریم کو پتھر مارے، اس کو کانٹوں کے اندر پھینک دیا، رسول اللہ نے کچھ تنگ دکھ اٹھائے مگر نبی کریم نے ہمیشہ لوگوں کے پاس جا کے گھروں میں جا کے ان کی بدیوں برائیوں سے بچانے کے لیے ان کو صلاح نصیحتیں دی، ہمارا بھی یہی کام ہے۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، تین وقت کی دعا اس کو مضبوط کرو، تین وقت کی دعا میں بہت طاقت ہے، کبھی لیٹ ہو گئے صبح کی، عموماً جو دعا ہم بھول جاتے ہیں وہ مارننگ پریئر ہے، یا پھر دوسرے نمبر کے اوپر عشاء کی نماز جس کو ہم سیکنڈ پریئر کہتے ہیں، ہم نے تو ادھر دونوں دعائیں پڑھ لی، ایک دعا مغرب کی ہے سن سیٹ کی، اور ایک دعا عشاء کی ہے جو رات کے 12 بجے تک، مڈ نائٹ تک دوسری دعا کا ٹائم ہے، لیکن ہم لوگ جلدی سے ادھر ایڈوانس میں پڑھ لیتے ہیں، مگر وہ لوگ کے جو روز جماعت ہیں نہیں آتے، عموماً موسٹلی یا تو یہ رات کی دعا بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، یا صبح کی دعا نہیں پڑھتے۔ تین وقت کی روز چالو ٹائم سر دعا پڑھنے والا ساری جماعت، صرف آپ کی نہیں، سارے آخر کینیڈا کی جماعت کہتا ہوں، 40,000 آدمیوں کے اندر سے 4,000 آدمی بھی ایسے نہیں ہیں میری جماعت میں کہ جو ریگولرلی برابر ایک بھی دن چھوڑے بغیر وہ تین وقت کی دعا پڑھتے ہوں گے، 35,000 آدمی اس میں کچھ ہیں۔ آپ ادھر بیٹھے ہوئے اپنے ہی من میں سوچ لو کہ میں سچ کہتا ہوں کہ نہیں، تین وقت کی دعا برابر پڑھو، ہماری دعا برابر نہیں۔ اور میں کہتا ہوں بہنوں بھائیوں کو، خاص طور پہ جوانوں کو، کہ کبھی لیٹ ہو گیا ہے تو بھی پڑھ لو، دیندارو لیٹ تو لیٹ صحیح، مولا کو گھوم ہونا سو گیا تھا، تو بڑا رحم رحیمی ہے، میں دعا پڑھ لیتا، دعا پڑھ لو، دعا کا ٹائم صبح کی دعا کا ٹائم آج کل کے ویدر کے حساب سے 5 بجے سے لے کے 6 بجے تک ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جس کو عادت نہیں ہے یا کبھی لیٹ ہو گئے، نیند آ گئی، 7 بجے آپ کھلی اٹھ کے پڑھ لو، 7 بجے پڑھ، 8 بجے پڑھ لو، لیکن دعا چھوڑو مت۔ اگر خدا نخواستہ طبیعت بیماری میں ہے اور بیماری یا دوا کے کارن سے 10 بجے آنکھ کھلی ہے نا 10 بجے، تو بھی 10 بجے بھی دعا پڑھ لو، لیکن دعا پڑھو۔ جب آپ دعا پڑھنے کی عادت ڈال دو گے نا، تو انشاءاللہ تھوڑے ہی مہینوں کے اندر اندر سے ہی آپ کی کانشیس آپ کو کھینچ کھینچ کے کھینچ کھینچ کے رائٹ ٹائم کے اوپر لے کے آئے گی۔ یہ جو دوسری دعا ہے وہ رات کے 12 بجے تک، مڈ نائٹ تک قبول ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا کام جاب کے کارن سے، کسی اور کارن سے مڈ نائٹ ہو گئی، اس دن آپ جماعت خانے نہیں آئے، دوسری دعا نہیں پڑھی گئی، تو میں کہتا ہوں مڈ نائٹ ہو گئی، رات کا 1 بج گیا، تو بھی دعا پڑھ کے سوو، لیکن دیندارو نکی یہ کرو کہ میں 3 دعائیں روز پڑھوں گا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور چھوٹے بچوں سے، 2-2.5 برس کی عمر کے بچے سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ بیبی پیدا ہوا ہے نا تب سے، اس بیبی کو اپنی گود میں بٹھا کے ماں کو کہتا ہوں کہ دعا پڑھو، اور نیت کرتے وقت مولا میں دعا پڑھتی ہوں، اس بچے کی بھی نیت کرتی ہوں، تو ماں کو بھی ثواب ملے اور اس بچے کو بھی دعا پڑھنے کا ثواب ملے. حالانکہ بچے کے اوپر 12 برس کی عمر تک دعا اگر نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے, مگر جو اس عمر تک اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ تو ایکسٹرے ہو جائے گا. تو اپنے بچوں کو دعا پڑھاؤ, خود بھی دعا پڑھو. تیسری کیپسول دیتا ہوں, بڑی پاورفل کیپسول ہے اور اس میں فل کمپلیٹ وٹامنز ہارمونز ایسے ہیں کہ سر سے پاؤں تک کی سب بیماریاں یہ کیپسول سے نکل جائیں گی. بہت پاورفل دوا ہے اور یہ دوا ایسی ہے کہ میں نے بہت دفعہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. اپنے اوپر تو ہے ہی الحمدللہ, شکر میرے مولا کا. دینداروں, میں آپ کو جماعت خانے میں کھڑا ہوں, میرا حاضر امام ادھر موجود ہے. میں نے جماعت کو ایسی بات کبھی نہیں کہی جو میں نہیں پالتا. الحمدللہ میں پالتا ہوں اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں, مگر یہ جو کیپسول ہے میں نے بہت سے بہنوں بھائیوں کو یہ کیپسول کے لیے کہا ہے, اور جس نے بھی یہ کیپسول اختیار کی کھائی وہ سکھی اور آباد ہو گئے. یہ اعلی درجے کی چیز, آپ کی فائنینشل حالت بھی ٹھیک کر دے گے, آپ کی تندرستی ٹھیک کر دے گے, گھر میں سکھ شانتی آ جاوے, آپ کی عزت آبرو بڑھ جائے, آپ کے دشمن دفع ہو جائے, آپ کو چاروں طرف سے خوشیاں ملے, آپ کے غم فکر نکل جائے, ایسی کیپسول کون سی ہے؟ اب بے چین ہو رہے ہو, وہ کیپسول ہے دسوند کی. دسوند, سچ کہتا ہوں, اتنی پاورفل دوا ہے یہ. سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو 40 دن, اور اس کے بعد 3 وقت کی دعا برابر ٹھیک کرو جو پرہیزی میں آتی ہے, اور اب یہ کیپسول کھاؤ. کتنی بھی آلک ہوئے 10 منٹ برابر دو. آپ کو شروع 10 منٹ دینے میں تکلیف ہوگی, ہیزیٹیشن ہوئے گی, میں یہ دے دوں گا تو میرا پورا نہیں ہوئے گا. میں کہتا ہوں بالکل ڈرو نہیں, بالکل ڈرو نہیں. مولا کے گھر کی دوائیں جو ہیں ان کا کوئی خراب ریئیکشن ہے ہی نہیں, 100% افیکٹو ہیں. اگر کسی آدمی کو یہ ڈر ہے کہ میں 10 منٹ دوں گا تو میرا پورا نہیں ہوئے گا, میں آپ سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ 6 مہینے آزما کے دیکھ لے لے, 6 مہینے دکھ اٹھا کے دیکھ لے لے کہ یہ دوا کام آتی کہ نہیں آتی. اس کو برکت ہو جائے گی, اس کے کام پورے ہو جائیں گے. الہی برکت کے ساتھ ساتھ اس کے کام خود بخود ہونے لگیں گے. میرے پاس تو بہت سے بھائی بہن آتے ہیں فائنینشیل تکلیفوں کے لیے, تو میں ان کو کہتا ہوں مالدار بننا ہے, یعنی کروڑپتی کے ملینر کی بات نہیں کرتا. تمہاری اتنی آوک ہوئے کہ تم اچھی طرح سے رہ سکو, تمہیں آسودگی چاہیے, 10 منٹ برابر دو. اور واللہ آپ کو کہتا ہوں, میں نے جتنوں کو کہا 100% ان لوگوں کو افیکٹ ہوا جنہوں نے کیا, 100%. 10 منٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی مال دولت کے اندر برکت پیدا کرے گی. 10 منٹ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے وچاروں کو بدلائے گی. 10 منٹ وہ چیز ہے کہ جو ایمان کی دعائیں آپ کے ساتھ صبح سے شام تک چلتی رہیں گی. 10 منٹ سے آپ کے دشمن ویک ہو جائیں گے. 10 منٹ دینے سے آپ کی بلائیں دور ہو جائیں گی. 10 منٹ دینے سے آپ میں بڑی ہمت آئے گی. 10 منٹ دینے کے اندر آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا. 10 منٹ دینے سے میں ایسا نہیں کہتا کہ 6, 14, 9 آپ کو دوسرے دن لاٹری لگ جائے گی, لیکن آسودہ ہو جاؤ گے, آسودہ ہو جاؤ گے, قرضہ نکل جائے گا. ایک شرط ہے کہ کوئی فن فطور نہیں ہونا چاہیے. دوا کھانی تو اس کی پرہیزی بھی ہونی چاہیے. وہ جگاڑ بھی کھیلے اور 10 منٹ دے لے تو کہے کہ میں تو مالدار نہیں بنا. تو بھائی تم دوا کھاتے ہو لیکن پرہیز ہی نہیں کرتے. 10 منٹ دیتے ہو اور جگاڑ بھی کھیلتے ہو, 10 منٹ دیتے ہو اور شراب بھی پیتے ہو, 10 منٹ دیتے ہو اور ایڈلٹری بھی کرتے ہو. یہ تو نہیں ہوتا. اگر برابر پرہیز ہی کرو تو 10 منٹ جو ہے نا, 10 منٹ دے لے کہ سرگیں رہ لے, حیران نہ ہو سکے. وہ حیران نہیں ہوئے گا, پشیمان نہیں ہوئے گا. اپنی دستوں مضبوط کرو. یہ تین دوائیں اگر کرو گے تو بعد کی دوائیں آپ کو خود بخود مولا دیتا رہے گا. اس کے بعد تو پھر بیت الخیال کی عبادت آتی ہے, جماعت کی سیوا وغیرہ آتی ہے. جماعت کی ادھر ایک کاغذ گر گیا, صرف ایک چاکلیٹ کا ایک ریپر گر گیا جماعت خانے میں, آپ نے اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا, آپ نے ایک نیکی کی, حضر امام کے گھر کی سیوا کی. یہ چیز بھی آپ کو کتنی چھوٹی ہے, صرف ایک ریپر اٹھا کے آپ نے گاربیج میں ڈال دیا ہے, تو یہ بھی سیوا میں لکھا جاتا ہے, یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. وہ لوگ کے جو جماعت کی ایک یا دوسرے طریقے سے سیوا کرتے ہیں, بھائی اور بہن ہیں, کوئی اندر سیوا کرتے ہیں, کوئی مال کی سیوا کرتے ہیں, کوئی اور طریقے سے, یہ عبادت ہے. سیوا انسان کو بہت سی بدیوں برائیوں بلاؤں آفتوں سے بچاتی ہے. لیکن وہ تین چیزیں, اپنے آپ کو ہر روز مولا کے سامنے گنہگار سمجھو, کارن کہ ہمارے سے اجانے گناہ بھی ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم استغفار پڑھتے ہیں. روز پڑھو, اپنے گناہوں کی مولا سے معافی مانگو, تین وقت کی دعا برابر پڑھو, دستن برابر دو, اور جہاں تک بن سکے روز جماعت خانے آؤ. پھر میں مولانا سلطان محمد شاہ کی بات کر کے میں یہ اپنی واعظ پوری کرتا ہوں. ایک آدمی بامبے کے اندر چھوٹی سی دکان کا مالک تھا, وہ 15-16 گھنٹے کام کرتا تھا مگر اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا, ہر مہینے کچھ نہ کچھ ٹوٹتا رہے. مومن شخص تھا. امام سلطان محمد شاہ کے پاس حسن آباد میں مہمانی رکھی اور رو پڑا صاحب کے پاس. بولا اس کو پوچھتے ہیں روز جماعت خانے جاتے ہو, کہتے خداوند شام ہی کا وقت ہوتا ہے جب گواہ کی زیادہ ہوتی ہے. اچھا دسوں دیتے ہو؟ کہتے خداوند پورا ہی نہیں ہوتا, تھوڑی سی دیتا ہوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے اپنا ہاتھ اپنے گلے پہ رکھا, ٹائی اور کالر کو ایسا پکڑ کے, ماں باپ کہتے ہیں روز جماعت خانے جاؤ, برابر تین وقت کی دعا پڑھو, شام کو نہیں جا سکتے تو صبح جاؤ, لیکن روز جماعت خانے جاؤ, دس لوگ برابر دو, پھر بھی تم آسودہ نہیں ہو گئے تو اماں ہم کو گردن سے پکڑو. مولا نے چیلنج دیا ہے کہ اگر آپ تین وقت کی دعا پڑھو جماعت خانے روز, کم از کم ایک دفعہ آؤ اور دسوں برابر دو, پھر بھی جو کبھی آپ آسودہ نہیں ہو گئے تو حضرت امام کہتا ہے مجھے پکڑو. مولا کو پکڑنے سے پہلے میرے کو پکڑ دو, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ وہ دوائیاں ہیں کہ جو کبھی بھی فیل نہیں ہوتی. یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے, اور یہی دین اور مذہب اور ایمان ہے. دیندارو اس میں سے پھر آپ کو خوشیاں اور آبادیاں سپراؤٹ ہوئیں گی کہ جس کا پتہ اس وقت نہیں کہا جا سکتا, وہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا. اس آدمی کو دنیا اور دین کی بادشاہت ملے گی, یعنی انت کرن کی خوشیاں آبادیاں ملے گی. ایک دوسرے بھائی بہن کی مدد کرو, ایک دوسرے کی سیوا کرو, ایک دوسرے کو اچھی صلاح دو, ایک دوسرے سے محبت رکھو. یہ سب چیزیں پھر بعد میں آتی ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے دے, مولا حقیقت ہی سمجھ دے دے, گناہ و بدیوں سے بچائے, شیطان کے فریب سے بچائے, نافرمانی کے کام سے بچائے. مولا آپ کی تمام آفتیں بلائے, تکلیفیں مصیبتیں, دکھ تکلیف چنتا ویادی دور کرے. مولانا حضر امام آپ کو دستن سکریت میں پورا رکھے, مولا عبادت بندگی میں مشغول رکھے, صبح شام جماعت خانے آنے کی توفیق دے دے. مولا آپ کی تمام تکلیفیں دور کر کے اپنی نیک مرادیں پوری کرے. مولا زہر باطن دیدار نصیب کرو. ایسا ہے.